تو بہرحال یہ ایک فائدہ بھی حاصل ہو گیا، غالباً پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ آیت سجدہ کی تلاوت کا اعلان نہیں کیا گیا، اور اس کی وجہ سے بہرحال ایک مسئلے کی وضاحت ہو گئی. تو الحمدللہ سجدے کی آیت جو پڑھی گئی اس کو جو ہے شرعی اعتبار سے مکمل بھی ہو گیا، وہ اس میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. آج جس سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے اس میں غالب حصہ سورہ یوسف کا ہے، کچھ حصہ سورہ ہود کا ہے اور کچھ حصہ سورہ رعد کا ہے. سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے قوم ہود کا ذکر فرمایا، پھر قوم ثمود کا فرمایا، پھر قوم شعیب کا فرمایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا، اور قوم لوط کا بھی ذکر کیا گیا. لیکن اگر میں صرف ان کو بیان کروں گا تو پھر سورہ یوسف کا معاملہ رہ جائے گا، اس لیے ان کا معاملہ تو چونکہ ایسا ہے کہ بعد میں بھی مختلف آیات قرآنی کے تحت وہ انشاءاللہ مضامین آ جائیں گے، کچھ آ بھی گئے ہیں. لیکن سورہ یوسف کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ یوسف کو احسن القصص فرمایا ہے، یعنی بہترین قصہ، اور اس پوری سورت میں تسلسل کے ساتھ بھی بیان فرمایا، پھر اس کے بعد کہیں اور ذکر بھی نہیں فرمایا. جبکہ دیگر واقعات کے بارے میں اللہ رب العزت کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں مختلف مقامات پر مختلف واقعات کے تحت ان کو ذکر بھی فرمایا ہے. بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم کو قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں، نہ کوئی تاریخی کتاب ہے، بلکہ قرآن مجید کی ایک انفرادیت ہے. قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کو گزشتہ قوم کے واقعات بھی سناتا ہے، لیکن صرف وہی حصہ جو ان کی عبرت کے لیے ہو، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن کو قصے کہانی کے طور پر نہیں پڑھنا، بلکہ پڑھنے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں. ان واقعات کو سننے کے بعد جو عبرت ہمیں حاصل کرنی چاہیے وہ عبرت ہمیں حاصل ہو. یہ وجہ ہے کہ قرآن مجید نے تسلسل کے ساتھ کسی قصے کو بیان نہیں کیا، صرف یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قصے کو بیان کیا، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے. یہود نے اعتراض کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد بھیجا کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو بتاؤ کون سا نبی ایسا تھا کہ جو ملک شام سے ہجرت کر کے ملک مصر گیا، اور اس کے یا ملک شام سے ملک مصر چلے گئے، اور اس کے والد ان کے فراق میں روتے رہے یہاں تک کہ آنکھیں ان کی ضائع ہو گئی. یہ واقعہ ایسا تھا کہ مکہ مکرمہ میں اس کا شہرا نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں اہل کتاب تھے، یہود تھے نہ نصارہ، اس لیے وہاں اس واقعے کو کوئی نہیں جانتا تھا. اور تورات و انجیل میں یہ واقعہ لکھا ہوا تھا، اور وہاں اہل کتاب کوئی تھے نہیں، اس لیے یہ واقعہ ان کی نظر میں بڑا اہم تھا کہ اگر اس واقعے کو اور پوچھا بھی اس طریقے سے تھا گول مول کر کے، نام نہیں لیا حضرت یوسف علیہ السلام کا. تو یہ وفد ایک بھیجا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورہ یوسف پوری کی پوری نازل فرما دی، اور اس طرح نازل فرمائی کہ جتنا کچھ حصہ تورات اور انجیل میں تھا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل فرمایا، یعنی اس کی کچھ اور بھی تفصیلات ذکر فرما دی، یعنی جو واقعات انہیں بھی معلوم نہیں تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرما دی، تاکہ نبی کی حقانیت مزید واضح ہو جائے. نبی تو حق ہی تھا، لیکن ان کے اعتراض کے جواب میں اللہ رب العزت نے اس پوری سورت کو نازل فرمایا تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ جو نبی ہیں وہ جھوٹے نہیں ہیں، بلکہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے شروع میں فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بہترین واقعہ اور قصہ بیان کرتے ہیں. بما اوحینا، دیکھیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا اور پہلے ہی کہہ دیا بما اوحینا، وحی کے ذریعے سے. میں نے یہ بات میں بار بار اس لیے کوٹ کرتا ہوں تاکہ ذہن میں آتی جائے کہ علم غیب اللہ کی طرح نبی کو حاصل نہیں ہوتا، اگر ہو تو وحی کی ضرورت نہیں رہتی، پھر یہ قصہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہونا چاہیے تھا. اس واقعے کو ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ نے فرما دیا کہ ہم قصے کو بیان کرتے ہیں بما اوحینا، وحی کے ذریعے سے، الیک، آپ کی طرف، ھذا القرآن، اس قرآن میں، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ غافل تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب تو کوئی توہین کی بات نہیں ہے بھائی، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے اس سے واقف نہیں تھے، ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو اس قصے کی اطلاع دے دی. اور اس کے بعد بھی فرمایا کہ اسقال یوسف علی ابھی، یہاں سے قصے کو شروع فرمایا. تو پورا واقعہ تو لازم بات ہے کہ آپ خود سوچئے کہ تقریباً ایک پاؤ سے زیادہ بارہواں پارا اور آدھے کے قریب تقریباً تیرہویں پارے میں اس پورے واقعے کو بیان کیا ہے. تو اور پھر اس کی جو تفصیلات ہیں، جو حکم ہیں، عبرتیں ہیں اور جو فوائد ہیں، ان سب کا بھی اگر ذکر کیا جائے تو بلا شبہ ایک ہفتے میں اس کی تفصیل ہونی چاہیے کم از کم. اس لیے ایک گھنٹے میں یا پچاس منٹ میں یا چالیس منٹ میں تو ممکن نہیں ہے، اس لیے میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس کو ذکر کر دیتا ہوں. اصل مزہ اور واقعات کا سنانے میں لطف اسی وقت آتا ہے جب ساتھ میں قرآن مجید کی آیتوں کو بھی تلاوت کیا جائے، تو اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس زبان میں اس کو ادا کیا ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں اس کا ہم مزہ لے لیتے ہیں. ورنہ سچی بات ہے ہماری اردو زبان جو ہے عربی زبان کی فصاحت بیان کرنے سے قاصر. اسے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو یہ کہا کہ اے میرے والد، میں نے یہ دیکھا ہے کہ گیارہ، رأیت احد عشر کوکبا، گیارہ ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یعنی گیارہ ستارے اور چاند سورج، میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو باپ نے فوراً کہا قال یا بنی لا تقصص رویا کالا اخوتی، اے میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کر دینا. اب دیکھیے خود خواب کی کتنی اقسام ہیں، کتنی قسمیں ہیں، اور خواب کس کون سا صحیح ہوتا ہے کون سا غلط، یہ ایک تفصیل طلب چیز ہے. اور آپ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیے یہ بھی کہا کہ اپنے اس خواب کو بیان مت کرنا بھائیوں سے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. اول تو ہر خواب کچھ سچا نہیں ہوتا، اور ہر خواب اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کی طرف آدمی دھیان دے. خواب کے اقسام ہیں، اس میں سے ایک ہی قسم ایسی ہے جس کے جو کچھ اعتبار ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ چھیالیسواں حصہ ہے نبوت کا، خواب جو ہے یہ چھیالیسواں حصہ ہے نبوت کا. لیکن چونکہ وہ اقسام ہے، کون سی قسم اس چھیالیس حصے میں داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس کی ایک تفصیل ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کو بیان کیا جائے گا. بہرحال اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ خواب جب کوئی دیکھے تو اگر اس میں کوئی خوشخبری کی چیز ہے تب بھی، اور کوئی ایسی چیز ہے جس سے آدمی فکر مند ہوتا ہے، تو اس کو اپنے ہر ایک کے سامنے بیان نہ کیا جائے. کیونکہ جب خواب آپ بیان کر دیتے ہیں وہ جیسی تعبیر دے دیتا ہے ایسا ہی ہو بھی جاتا ہے. اس لیے کم از کم اپنے بدخواہوں کے سامنے، بے وقوفوں کے سامنے، بے علموں کے سامنے خواب کو بیان نہ کریں. جس کے سامنے بیان کریں، ایسے شخص کے سامنے بیان کریں جو ذی رائے ہو، ذی عقل ہو، اور ذی فہم آدمی ہو، عالم ہو، تاکہ وہ آپ کو بہتر سے بہتر اس کی تعبیر دے سکے اور آپ کو تشویش میں مبتلا نہ کرے. تو اس لیے فرمایا کہ تم اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو بیان نہ کرنا. لازمی بات ہے کہ وہ سنیں گے تو حسد کریں گے کہ یقیناً ان کو کوئی مرتبہ ملنے والا ہے، اس لیے منع فرما دیا. اللہ رب العزت نے یہ خواب ان کو چھوٹی سی عمر میں دکھلایا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا کہ ان سمیت بارہ بھائی تھے، یہ دس بھائی پہلی بیوی سے تھے حضرت یعقوب کی علیہ الصلوۃ والسلام، اور دو بھائی جو ہیں، یعنی جب ان کا انتقال ہو گیا تو اپنی سالی یعنی حضرت یوسف کی خالہ کہہ لیجئے، یعنی والدہ تھیں حضرت یوسف کی، باقی بھائیوں کی وہ خالہ تھی، ان سے نکاح کر لیا، جن کا نام راحیل تھا. ان سے یہ دو بھائی پیدا ہوئے، بنیامین اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. تو گویا یہ دونوں سگے بھائی تھے، اور باقی دس باپ بھائی جو تھے وہ اللاتی بھائی تھے، یعنی باپ شریک بھائی تھے، ماں شریک نہیں تھے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن عطا فرمایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی یوسف کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ انتہائی حسین و جمیل تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. پوری دنیا میں جتنا حسن پھیلا ہوا ہے، اور ان میں سے ایسا حسن بھی ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں بھی کرتے ہیں، جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تو جتنا حسن بھی دنیا میں پھیلا ہوا ہے آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا اس پوری دنیا پر تقسیم کیا اللہ. تو اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے ہوں گے. چند آفتاب و چند مہتاب کہنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے, ایسا حسن و جمال تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا. تو فطری طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو محبت تھی ان سے اور رجحان تھا ان کی طرف, چھوٹے بھی تھے, بھائی جو تھے وہ حسد کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے کئی مرتبہ درخواست کی کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں, والد ان کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے. پھر ایک دن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی یہ تو بڑی جو ہے زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, والد کی ساری محبت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو حاصل ہے اور کسی طریقے سے اس کانٹے کو نکالا جائے. چنانچہ انہوں نے آپس میں تدبیر سوچنی شروع کی, تو یہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے. جب قتل کر دو گے تو باپ کچھ دن تو صدمہ کرے گا, اس کے بعد تمہاری طرف توجہ ہو جائے گی ان کی. ان میں سے ایک بھائی تھا یہودا اور بعض نے کہا روبیل. تو یہودا بڑا بھائی تھا, اس نے کہا کہ اس کے دل میں اللہ نے کچھ رحم ڈالا اور کہا کہ دیکھو قتل نہ کرو, اگر تم نے باپ سے جدا ہی کرنا ہے اس کو تو ایسا کرو اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو, یا تو وہاں پر جو سانپ بچھو اور جو کچھ زہریلے جانور ہوں گے وہ کاٹ لیں گے کھا لیں گے تو ختم ہو جائے گا, تمہارا مقصود خود بخود حاصل ہو جائے گا, یا پھر یہ ہے کہ وہ قافلہ بھولا بھٹکا کو گزرے گا اگر اس وقت تک زندہ ہوا تو وہ نکال کر وہ لے جائے گا, اور مقصود تمہارا تو یہ ہے کہ باپ سے جدا کر دو, نظروں سے دور ہو جائے اور ہمیں محبت حاصل ہو جائے پوری, اور تو کوئی مقصد نہیں, تو تم یہ سب کچھ کر کے پھر نیک بن جانا. یہ مشورہ انہوں نے بہرحال یہ لے کے چلے, باپ سے درخواست کی. باپ نے کہا کہ میں تو اس لیے نہیں بھیجتا کہ انی لیحزننی, مجھے یہ غم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے. بعض مفسرین نے لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان بھائیوں ہی سے اندیشہ تھا اور جو اشارتاً انہوں نے فرمایا تھا کہ میں تم میں بھیڑیا ہی سمجھتا ہوں اس کے حق میں, اس لیے انہوں نے کھل کر تو نہیں کہا. اگر کھل کر کہتے تو ایک تو دل شکنی ہوتی اور دوسرا یہ تھا کہ اگر آپ چھوڑ بھی دیتے پھر قتل کرتے, اس لیے انہوں نے ضمنی طور پر ایسی بات کہی کہ میں مجھے یہ ڈر ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا نہ اٹھا کے لے جائے, کوئی کھا نہ لے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنے جوان ہیں, کڑیل 10 بھائی ہیں, اگر ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا ان کو کھا جائے تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے ہم پر, تو پھر ہماری جوانیوں پر اور ہماری طاقت پر. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو طاقت ادا کی تھی, کسی روایات میں تو ہمارے نہیں ہے لیکن اسرائیلی روایات سے جو بات پتہ چلتی ہے, ہر ایک میں بڑی طاقت تھی. اتنی طاقت تھی ایک میں کہ اگر چیخ مارتا تھا تو حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جاتے تھے, اور کسی میں اس سے زیادہ طاقت تھی, مختلف طاقتیں تھیں. زنجیریں کیسی ہی, کوئی جکڑا ہوا ہو پہنا ہوا ہو, تو ایک شخص ایسا تھا ان بھائیوں میں کہ اگر وہ اگر چیخے تو وہ بیڑیاں اور زنجیریں ٹوٹ جاتی تھیں. اسی طریقے سے ایک بھائی ایسا تھا ان میں حضرت, بلکہ پورے خاندان میں یہ خاص وہ تھی کہ اگر غصے کی حالت میں خاندان کا کوئی فرد کسی کو ہاتھ لگا لے تو اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا. تو بہرحال مختلف اللہ تعالی نے ان کو صلاحیتیں عطا فرمائی. تو یہ 10 بھائی تھے, انہوں نے کہا کہ ہم اتنے طاقتور ایسے نرالے اور ہمارے سامنے کوئی بھیڑیا ان کو کھا جائے تو بڑا افسوس. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے بادل ناخواستہ ان کو اجازت دی کہ لے جاؤ, اور یہ ساتھ میں یہودا کو بہت نصیحتیں کی کہ دیکھو اپنے بھائی کا خیال رکھنا اور اس کو تکلیف مت دینا, اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا. ایک باپ کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے, خاص کر بوڑھے باپ کو اپنی چھوٹی اولاد سے جو محبت ہو سکتی ہے, خود اندازہ آپ لگا لیجئے کس طرح سے یعقوب نے دل پر جبر کر کے ان کو بھیجا. تو بھائیوں نے باپ کے سامنے تو چھوٹے بھائی کو کاندھوں پر سوار کر لیا اور دور تک کاندھوں پر ہی لے گئے. حضرت یعقوب بھی دور تک انہیں دیکھتے رہے, لیکن جب نظروں سے اوجھل ہوئے تو بھائی نے جو ہے وہ پہنچ کر جنگل میں اس کو نیچے پٹک دیا. اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف ایک بھائی سے التجا کرتے تھے, لیکن ہر بھائی جو ہے وہ منہ موڑ لیتا تھا, اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ بلاؤ اپنے ان چاند ستاروں کو جو تمہیں سجدہ کرتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ بھائیوں کو بھنک بھی پڑ گئی تھی اس خواب کی. تو بہرحال انہوں نے پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال ان کے ساتھ تھے. یہودا نے پھر ان کو کہا کہ بھائی اس کو قتل نہ کرو اور کسی کنویں میں ڈال دو. چنانچہ کنویں میں ڈال دیے گئے. انہوں نے کنویں میں اوپر سے نیچے پھینک دیا اس طریقے سے کہ ڈول میں ان کو بٹھایا اور رسی نیچے لٹکا دی, اور درمیان میں جب کنویں کے وہ پہنچا ڈول تو بیچ میں سے رسی کاٹ دی. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور انہوں نے اس ڈول کو پکڑ کر انہیں آرام سے اتارا اور ایک چٹان نکلی ہوئی تھی اس پر بٹھا دی. بات یہ ہے کہ شیطان اپنے کام کرتا ہے اور رحمان اپنے کام کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. ہمارے لیے تو یہ اچانک واقعہ ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں یہ اچانک نہیں, اللہ تعالیٰ کے تو نظام محکم کے تحت ہے یہ. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہودا کے دل میں یہ بات بھی ڈالی کہ وہ روزانہ کھانے پینے کو پوچھتا رہتا تھا, آگے مطلب ہے کسی طریقے سے ڈول ہی کے ذریعے سے کھانا پہنچا دیا کرتا تھا, اس کے دل میں کچھ رحم تھا ان کے لیے. اور تیسرے چوتھے دن ایک معاملہ یہ ہوا کہ ایک قافلہ جو ملک شام سے جا رہا تھا مصر, وہ بھٹک کر اس علاقے میں آ گیا, عام طور پر آتا نہیں تھا. یہ بھی اللہ کے نظام محکم کی طرف تھا, کس نے بھٹکایا اس کو. اور جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں پر جو ایک شخص تھا اس نے پانی کے لیے ضرورت محسوس کی تو وہ اس کنویں تلاش کرتے کرتے اس کنویں تک پہنچا. اس نے جب کنویں میں ڈول ڈالا, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رسی پکڑ کر کنویں میں بیٹھ گئے. ایسے تو تھے کہ ماشاءاللہ چلتے اٹھتے, دس گیارہ سال کے تھے تو اس لیے کنویں اس میں بیٹھ گئے. اب اس نے جب کھینچا ڈول اور باہر نکلے تو یوسف علیہ السلام دیکھ کے حیران رہ گیا, خوشی کے مارے اچانک اس کی زبان سے نکلا, یا بشرا ہذا غلام, ہائے خوشخبری ایسا خوبصورت غلام. فوراً دل میں آیا کہ اس کو بیچوں گا تو بہت قیمت ملے گی مجھے. ادھر یہودا بھی چونکہ خبر گیری کرتے تھے, انہیں پتہ چل گیا کہ بھائی انہوں نے نکال لیا ہے, تو سب بھائیوں کو بتایا, وہ بھائی بھی چلے آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی تم نے ہمارا غلام پکڑ لیا ہے, کہاں ہے وہ. تو جس نے غلام نکالا, حضرت یوسف کو نکالا تھا, وہ سہم گیا اور اس نے سودے بازی شروع کی کہ بھائی کچھ لے لو. تو غالباً 20 درہم میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ دراہیما معدودہ, اور معدود کا لفظ جو ہے 40 کے اندر اندر بولا جاتا ہے. تو اس لیے اس سے یہ بھی پتہ چلا, بعض نے کہا کہ یہ 10 بھائی تھے, دو دو درہم انہوں نے لے لیا آپس میں. ان کے اصل میں پیسہ مقصد تھا ہی نہیں, ان کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ حضرت یوسف دور ہو جائیں, بس چلے جائیں یہاں سے. تو اس لیے دو دو درہم لے کر وہاں سے واپس آ گئے اور اپنے بھائی کو جو ہے برادران یوسف نے بیچ ڈالا, اور اس طریقے سے وہ قافلے میں چلے گئے. پہلے کی بات رہ گئی کہ جب انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈال دیا, والد کے پاس جب آئے تو والد نے کہا کہ کہاں ہیں یوسف, روتے پیٹتے آئے. وجاؤ اباہ عشاء یبکون, عشاء کے وقت آئے اور روتے ہوئے آئے. قالوا یا ابانا, اے ہمارے باپ, انا ذہبنا نستبق, ہم دوڑ رہے تھے, مسابقہ کر رہے تھے, ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ ترکنا یوسف آئندہ متا آئینہ, اپنے سامان کے بعد ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام. فا کر حزیف, اسے تو بھیڑیا ہی کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا ولو کننا صادقین, آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. وجہ وہ اعلی قمیص ہی بدم ان کا جیت, قمیص پر جھوٹا خون بھی لگا کے لیا ہے کسی چیز کا. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری بات دیکھی اور کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا, یہ تم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے یہ معاملہ. اور فرمایا فصبر جمیل, بس میں صبر ہی کرتا ہوں, اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں. واللہ المستعان علی ما تصفون, تم جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر میں صبر ہی کرتا ہوں, اللہ ہی کے حوالے کرتا ہوں. عجیب لوگ تھے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیڑیا نے کھا لیا, ان کی عقل میں بات نہیں آئی کہ قمیض اس حالت میں لے کے آئے خون لگا کے کہ وہ کہیں سے پھٹی بھی نہیں تھی. حضرت یوسف نے کہا, یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ عجیب بھیڑیا تھا جس نے ذرا بھی شرم نہیں کی اور نبی کو جو ہے وہ اللہ کے علم میں جو نبی ہونے والے تھے ان کو کھا لیا اور اس کی قمیض کو ایک خراش تک نہیں آئی. بہرحال سمجھ گیا کہ انہوں نے ہی کچھ کام کیا ہے. وقال الذی اشتراہ بمصر, درمیان کی باتوں کو قرآن نے چھوڑ دیا, مصر پہنچ گئے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام منزل بمنزل, اور وہاں پہنچ کر پھر ان کی نیلامی ہوئی, اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قیمت, ان کے وزن کے برابر سونا, ان کے وزن کے برابر مشک, ان کے وزن کے برابر ریشمی کپڑا خالص ریشم, اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں عزیز مصر نے ان کو خرید لیا, اور خرید کر اپنی بیوی کے حوالے کیا اور کہا کہ دیکھو یہ عام غلام نہیں ہے, ان کا بہت خیال رکھنا, کھلانے پلانے کا بھی خیال رکھنا, رہنے سہنے اور پہننے اوڑھنے کا بھی خیال رکھنا. حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر پلنے بڑھنے لگے, یہاں تک کہ جوان ہو گئے, اور زلیخا جو ہے ان پر مفتون ہو گئی. فرشتہ ہو گئی. اب اس نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف راغب کرنا شروع کیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے زلیخہ سے یہ کہا کہ انہ ربی احسن مسوائی, یہاں ربی سے مراد عزیز مصر, اور بعد نے کہا کہ رب العزت کی ذات بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے مالک نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے, یعنی جب اس نے میرے کھلائی پلائی کا رہائش کا بہترین انتظام کیا ہوا ہے تو مجھے خوف اور ڈر لگتا ہے کہ میں اپنے ایسے اچھے مالک کی ناشکری کروں اور اس کے اہل کی طرف غلط نظر سے بھی دیکھوں. جب میں یہ بات سوچتا ہوں تو اس کی بیوی ہے, تجھے تو بطریق احسن یہ چاہیے کہ وہ جس تجھے اچھے طریقے سے رکھتا ہے تو تجھے تو بالکل اس کا خیال بھی دل میں نہیں آنا چاہیے. انہ ربی احسن مسوا, انہ لا یفلح الظالمون, ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. لیکن اس نے بہرحال ارادہ کیا ہوا تھا, اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ وراودت التی ہوا فی بیتھا نفسی وغلقت الابواب, دروازے بند کر دیے. وقالت حیث لک, کہا کہ آ میرے پاس. قال معاذ اللہ, تو اللہ کی پناہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تو ولقد ہمت بھی وہم بھی, یعنی اس کا تو ارادہ تھا ہی, لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں غیر ارادی طور پر وسوسہ آ گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے فوراً نکالا. اس لیے کہ نبی ہماری نظر میں معصوم ہوتے ہیں, ان سے خطا اور غلطی نبوت ملنے سے پہلے بھی نہیں ہو سکتی, اگر ان سے پہلے بھی ہوگی تب بھی جو ہے وہ معصومیت ان پر ان کے فرق آئے گا. اور غیر ارادی وسوسے پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتے, چاہے وہ نبی کا ہو یا غیر نبی کا ہو. اس لیے وہ جو وسوسہ معمولی سے آیا بھی تھا, اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے وہ برہان اپنی دکھا دی. وہ برہان کیا تھی اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں. بعض نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یعنی ان کے والد کی شبی انہیں نظر آئی کہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھے ہوئے تھے, جیسے تنبیہ کے طور پر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ کیا کر رہے ہو, خیال کرنا, خبردار, تو اس طریقے سے. اور بعض نے فرمایا کہ بعض آیات قرآنی کو دیکھا جو اوپر اور دائیں بائیں لکھی ہوئی نظر آئیں. اور بعض نے کہا کہ جب زلیخا نے اس کام کا ارادہ کر لیا تو وہاں ایک بت تھا, اس نے اس پر کپڑا ڈال دیا. حضرت یوسف نے کہا کہ بھئی یہ کیا, کہا کہ ذرا کام ایسا ہے اس لیے مجھے شرم آتی ہے, میرا بت ہے یہ, میں اس کی عبادت کرتی ہوں. تو کہا کہ تجھے شرم آتی ہے اس سے, مجھے اپنے رب سے شرم نہیں آتی, یہ تو نہ دیکھ سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے, نہ اس میں عقل ہے نہ خرد ہے, اور میرا مالک تو ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی قوت کو مجتمع کیا, اور باوجود اس کے کہ دروازے بند تھے تارے لگ چکے تھے, اپنے ارادے کو کام میں لائے اور اس گناہ کی جگہ سے آپ آگے. چنانچہ قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے دروازے کھول دیے, یعنی جس دروازے تک پہنچتے تھے دروازہ اس کا قفل گر جاتا تھا اور یوسف علیہ السلام کو کھلا راستہ مل جاتا تھا. اس سے یہی پتہ چلا کہ آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ گناہ کی جگہ سے اپنے طور پر پوری کوشش کرے بھاگنے کی, بچانا اللہ کا کام, اپنی طرف سے کوشش کرے. اگر خود بھی پڑے گا اس گناہ میں تو گناہ تو خود بخود دوڑا دوڑا آئے گا, لیکن اگر خود پوری طور پر کوشش کرے گا تو اللہ بچا لیں گے. ایک عالم کو جب کسی نے جیل میں ڈال دیا تو وہ جمعے کے دن اپنی طرف سے یہ کرتے تھے کہ نہا دھو کر اور جو ان کے پاس جیل میں کپڑے تھے پہن کر جمعے کی نماز کے لیے جیل کے دروازے تک جاتے تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو کھلوا بھی دیتے, لیکن انہوں نے یہ کام کیا کہ ہمارے استطاعت میں جو کچھ ہم وہ کریں, باقی کام اللہ کا. تو اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں کام کر لینا چاہیے گناہ سے بچنے کا. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی معاملہ کیا. اب جب آخری دروازہ کھلا, پیچھے سے زلیخا نے قمیض پکڑی تھی جو پھٹ گئی, اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو عزیز مصر سامنے, تو زلیخا کو بہت ڈر بھی لگا اور ایک دم سہم گئی, اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس اعتبار سے کہ وہ بہرحال ان کا اس نے جو ہے ان کو بہت اچھے طریقے سے رکھا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس عورت کے راز کو فاش کریں, لیکن اس عورت نے خود ہی جب یہ دیکھا کہ عزیز مصر میرا شوہر سامنے آ گیا تو کہا کہ قالت ما جزاء من اراد بأهلک سوء, اے عزیز مصر تو ہی بتا کہ جو آدمی تیری عورت کے ساتھ برا ارادہ کرے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے, یعنی اس نے جو ہے وہ اس میں بری نظر ڈالی. اللہ عیوسنا وداب علی, اس کو یا تو قید میں ڈال یا وہ دردناک عذاب دے اس کو. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی صفائی پیش کرنی ہی تھی, اس لیے کہ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں کہ وہ آدمی آپ پر الزام لگائے اور آپ جو ہے وہ بس نگاہیں نیچے کر کے کھڑے ہو جائیں. اگر کوئی آدمی الزام لگاتا ہے اس کا جواب دیجئے، اپنی صفائی پیش کریں۔ تو اپنی صفائی پیش کرنا یہ نبی کا بھی کام ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی پیش کی، اور ایک چھوٹا بچہ جو پنگوڑے میں لیٹا ہوا تھا، ایسا بچہ جو بولنے پر قادر بھی نہیں تھا، بالکل چھوٹا تھا بچہ، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی کو کی معصومیت اور اپنے نبی کی پارسائی بتلانا اور دکھلانا چاہتے ہیں تو چھوٹے سے بچے کو زبان دے دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت مریم کی پاک بازی کو اللہ نے قرآن مجید ہی کی زبان سے ایک چھوٹے سے بچے سے جو ہے وہ صفائی دلائی۔ تو یہاں پر بھی اس بچے نے کہا کہ امکان، ایک تو یہ تھا کہ اگر وہ صرف بچہ اتنا ہی کہہ دیتا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور یہ جھوٹی ہے، اتنی ہی بات کہہ دیتے تو بھی کافی تھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے پھسلایا، اس نے مجھے بہکایا، اپنی صفائی پیش کی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اور اللہ فرما رہا ہے وشاہد شاہد من اہلیہ، اللہ نے ایک ان کے گھر میں سے ایک گواہ بھی پیدا کر دیا، چھوٹا سا بچہ، اور اس نے گواہی یہ دی کہ ان کان قمیص و قدم ان قبول ان فصدقت، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر تو عورت سچی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ حضرت یوسف سچے ہیں۔ تو جب دیکھا فلما رہا قمیص ہو قدم ان دبر، تو جب قمیص کو دیکھا تو وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام تو بھاگ رہے تھے اور وہ پکڑ کے کھینچ رہی تھی، روک رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جو ہے وہ جو بے گناہی کو ثابت کر دیا چھوٹے سے بچے سے، اور اس کے بعد فرمایا یوسف عارض عن ھذا واستغفر لذنبك انک کنت من الخاطئین۔ عزیز مصر نے کہا کہ یوسف چھوڑ، اس کو اعراض کر، اور پھر یہ کہا، اپنے دل میں کہا یا زبان حال سے کہا کہ اپنے گناہ پر توبہ کر، اور بے شک تم بڑی خطا کار ہو۔ لیکن اب اس معاملے کا چرچا ہو گیا، بیگمات میں یہ بات چل نکلی کہ عورت جو ہے وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، تو اس نے ایک تدبیر تو یہ کی کہ دعوت کر دی سب کی، سب کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی، اور پھر یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آ جائیے۔ یوسف علیہ السلام آ گئے تو وہ ان کے حسن کو دیکھ کر مبہوت ہو گئی، اور ان کے ہاتھوں میں تیز چھریاں تھیں جس سے پھل کاٹنے تھے، اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، پتہ ہی نہیں چلا ان کو۔ تو جب زلیخا نے یہ تدبیر کر لی تو کہا کہ قالت فذلکن الذی لمتننی فی، یہ ہے وہ غلام جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، ارے میں نے ابھی تک اپنی انگلیاں نہیں کاٹی، تم نے تو انگلیاں کاٹ لی پہلی مرتبہ دیکھ کر، میرا حوصلہ تو دیکھو کہ میرے پاس رہتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ میرے حواس قابو میں تو ہیں، تم نے تو اپنی انگلیاں کاٹ لی، اگر تمہارے پاس ہوتے تم کیا کرتی، اب بتاؤ کہ میں صحیح ہوں یا غلط، مطلب یہ ہے کہ میرا پھسلنا غلط نہیں۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے کہ تم جو کہتی ہو کہ غلام کے پیچھے عاشق ہو گئی تو یہ غلام معمولی نہیں، یہ ہے لم تننی ہی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے پھندے سے نکلنا چاہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ان سے زیادہ جو ہے وہ جیل خانہ محبوب ہے، آپ مجھے جیل میں ڈلوا دے، لیکن ان سے میری جان چھوٹ۔ عزیز مصر نے بھی اپنی عزت کا کچھ بھرم رکھنا تھا، چنانچہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 12 سال جیل میں رہے، اور اس دوران تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ نبی جہاں بھی ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، وہاں پر جو قیدی تھے ان کو دین کی دعوت اور تبلیغ کی، ان کو دین کی باتیں بتلائیں، اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یا قرآن میں کہا بھی ہے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے ہمارے جیل کے ساتھیو یہ بتاؤ ایک اللہ بہتر ہے یا متفرق خدا، ایک ہی خدا بہتر ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو۔ اور ان دو قیدیوں نے خواب بھی دیکھے تو ان کی تعبیریں بھی بتلائی، پھر ایک قیدی جو جس کو رہائی مل گئی تھی اس کو کہا بھی کہ تم اگر جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، یعنی یاد دلانا کہ ایک بے گناہ قیدی پڑا ہوا ہے۔ بہرحال وہ بھی بھول گیا، جا کے مزید قید میں رہے، یہاں تک کہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر اپنے نجومیوں سے معلوم کی تو سب نے کہا کہ یہ تو ایسے خیالات ہیں، کوئی خواب واب نہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو اس شخص کو یاد آ گیا جو قید سے نکلا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا، اور پھر بتایا کہ ایک قیدی یوسف علیہ السلام نام کے موجود ہیں، وہ خواب کی تعبیر دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے بھیجا، جب بھیجا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے میں خواب کی تعبیر نہیں بتاؤں گا، پہلے عزیز مصر کی بیوی کو بلوایا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ مجھے جس جرم میں یہاں قید خانے میں ڈالا گیا ہے تو کیا میرا جرم واقعتاً تھا یا اس کی غلطی تھی؟ جب تک اس بات کی صفائی نہیں ہو جائے گی اس وقت تک میں جیل سے نہیں آؤں گا. چنانچہ عزیز مصر کی بیوی کو بلوایا گیا اور اس نے کہا کہ واقعتاً یہ میری غلطی تھی ساری اور یہ بالکل پاک صاف ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر بھی فرمایا. قل حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء, یعنی اس نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم ان کے لیے کوئی برائی نہیں, یعنی ہمیں نہیں ہمارے علم میں نہیں کہ یہ کسی کوئی بری نیت رکھتے تھے یا ان کے دل میں کوئی برا ارادہ بھی تھا. قالت امراۃ العزیز الان حسحس الحق, اب حق بات میں کہتی ہوں کہ انا راوتہ عن نفسی, میں نے پھسلایا تھا ان کو, ان کا کوئی قصور نہیں. تو گویا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بالکل بے گناہ ثابت کیا. اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ جیل سے باہر تشریف لائے, اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عہدہ دیا, کیونکہ وہ جو تدبیر بتلائی اس تدبیر کو اختیار حضرت یوسف نے خود کہا کہ اس ملک کی وزارت جو خزانہ ہے وہ مجھے دے دی جائے, جب تم دے دو گے تو انشاءاللہ پھر اس ملک کا نظام میں چلاؤں گا. چنانچہ حسن تدبیر سے وہ جو قحط آنے والے تھے چند سالوں کے اندر, اپنے حسن تدبیر سے اس قحط سے بھی نکل گیا ملک. اور اس کے ساتھ ساتھ اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے, کیونکہ جب کنعان کے اندر قحط پیدا ہوا تو وہاں سے غلہ لینے کے لیے مصر آئے. یوسف علیہ السلام ہمیشہ نقاب لگا کے رکھتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر عزیز مصر بنا دیا, بادشاہت بھی عطا کر دی. اور یہ غلہ لینے کے لیے آتے رہے, ایک مرتبہ جب آئے تو غلہ دے دیا اور کہا کہ آئندہ تمہارا کوئی بھائی ہے تو اسے بھی لے کے آنا. چنانچہ اپنے اصل یعنی حقیقی بھائی بنیامین کو ہی بلوا لیا. جب وہ آ گئے تو اپنے بھائی کو جو ہے وہ پھر اپنے پاس ہی رکھ لیا ایک تدبیر کے ساتھ, کہ ایک پیالہ تھا وہ اپنا اس میں رکھوا دیا ان کے سامان میں, اور پھر انہی سے کہلوایا کہ کیا سزا ہونی چاہیے چور کی. انہوں نے کہا کہ جس کے سامان سے پیالہ نکلا ہے اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیجیے. تو بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا تھا, اس تدبیر سے وہ حضرت یوسف کے پاس اپنے بھائی کو رکھ لیا انہوں نے, اور والد کے پاس جو ہے وہ باقیوں کو بھیج دیا. بہرحال بعد میں مزید جو ہے واقعات ہوئے کہ پھر غلہ لینے کے لیے بھی آئے اور اپنے بھائی کے لیے بھی کہا کہ ہمارا بھائی ان لہو ابن شیخن کبیرہ, ہمارا باپ بوڑھا ہے, اس بھائی کو چھوڑ دو, اس لیے کہ وہ پہلے ہی ایک بھائی یوسف کے غم میں جو ہے مبتلا ہے. اور یہاں یہ بھی کہا کہ اس کا ایک بھائی اور تھا وہ بھی چوری کرتا تھا. علیہ باللہ ان بھائیوں نے عزیز مصر کے سامنے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے خود ان کی برائی بھی کی. اور بعد میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ قالو آئنک, کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے کیا کیا تھا؟ تو جیسے یہ بات کہی تو شبہ تو انہیں بھی ہو گیا تھا چال ڈھال سے کچھ, تو کہا قالو آئنک الانت یوسف, کیا تو یوسف ہے؟ علیہ السلام والسلام قال انا یوسف وہذا اخی, کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی. قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اس نے ہمیں ملا دیا. تم نے تو اپنی پوری تدبیر اختیار کی تھی قتل کرنے کی, اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مارنے والے سے جلانے والا طاقتور ہے. ساری دنیا کسی کو مارنا چاہے, یہ طاقتور بھائی تھے, چھوٹے سے بچے کو مارنا چاہتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہیں تو انتظام بھی انہی میں سے پیدا فرما دیتے ہیں حفاظت کا. اس لیے کوئی آدمی جب تک اپنی زندگی کے سانس پورے نہیں کر لیتا اس وقت تک مرتا نہیں. اس کے بعد بہرحال حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کے میرے والد کے آنکھوں پر سے چہرے سر پر ڈال دو تاکہ اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں بحال ہو جائیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ نابینا ہو چکے تھے. وابیضت عیناہ من الحزن, ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی. فہو قضی قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, ہمیشہ کہتے تھے کہ میرا عشق, میرے آنسو, میرا حزن, میرا ملال, میرا شکوہ تو میں اپنے رب سے ہی کرتا ہوں اور کسی سے نہیں. کیونکہ دوسرا بیٹا بھی چلا گیا تو حضرت یوسف کے بعد کچھ تسلی تھی, تو وہ حضرت یوسف نے روک لیا تو اور زیادہ غمگین رہنے لگے. یہ ابتلا بھی اس لیے آئی کہ غیر اللہ سے اتنی محبت اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ سمجھ لیجئے. حضرت یعقوب اپنے بیٹے سے اتنی شدید محبت کرتے تھے کہ رو رو کے اپنی آنکھیں انہوں نے ختم کر لیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ محبت تو اللہ سے ہو, ایسی محبت تو اپنے رب سے کرو, اپنی اولاد سے بھی ایسی محبت نہ کرو. غیر اللہ سے اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہرگز نہیں چاہتا, اولاد بھی اس میں داخل, ایسی شدید محبت نہ ہو. تو یہ اصل میں ان کو تنبیہ بھی. بہرحال ان کا کرتا بڑا عجیب تھا, پہلا کرتا جو تھا وہ خون میں آیا, دوسرا کرتا جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا باپ کو کہ چہرے پر ڈالو تو آنکھیں لوٹ آئیں. تو بہرحال یہ کرتا بڑا عجیب تھا، یعنی نوادرات میں سے ہے اس کا ذکر. اور اسی طریقے سے پھر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب ادھر قاصد چلا کرتا لے کے، ادھر حضرت یوسف نے ذکر کرنا شروع کیا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آتی. لوگوں نے کہا کہ آپ تو عجیب آدمی ہیں، ہر وقت یوسف یوسف کہتے رہتے ہیں، 32 سال گزر گئے فراق یوسف میں روتے ہوئے اور یوسف کے سوا آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں ختم ہو گئیں. اے یعقوب، اب تو یوسف کا ذکر چھوڑیے، مدت گزری، زمانہ ہو گیا، قصہ ہے یوسف پرانا ہو گیا، اب آپ کیوں اس کو کہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. حضرت یوسف نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے. تھوڑی دیر بعد قاصد پہنچ گیا، کہا کہ میں نہیں کہتا تھا، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں تمہیں بتاتا ہوں خوشبو مجھے آ رہی ہے یوسف علیہ السلام کی. بہرحال جب وہ قمیض ڈالی گئی، اللہ نے آنکھیں بحال کر دی. اب بھائیوں نے بھی کہا کہ ہمارے باپ، ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے رب سے استغفار کیجیے. دیکھیے، حضرت یوسف نے فوراً کہا تھا کہ میں استغفار کروں گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً استغفار کی، بلکہ قد من اللہ علینا کہا. اور حضرت یعقوب بوڑھے آدمی سے، بوڑھے آدمی میں عقل و خرد زیادہ ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں میں کروں گا انشاءاللہ، سوچوں گا تمہارے بارے میں، تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں. بہرحال پھر سب کے سب قافلے کی شکل میں مصر پہنچے. ورفع ابویہ علی العرش، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کے لیے آئے، اور یہاں تک کہ وہ دربار میں داخل ہوئے تو وخر لہ سجدہ، اور باپ، ماں باپ بھی، اور یہ 11 کے 11 بھائی سجدے میں گر گئے. قال یا ابتی ھذا تعویل الرؤیا من قبل، اے میرے والد، یہ ہے وہ خواب جو میں نے آج سے 40 برس پہلے دیکھا تھا. اس سے یہ پتہ چلا کہ خواب دیکھ کے یہ نہیں ہے کہ 2 دن بعد انتظار کرو کہ اس کی تعبیر، 40 سال لگ جاتے ہیں بعض اوقات خواب کی تعبیر حاصل کرنے میں، وقت لگ جاتا ہے. اس لیے ہر خواب ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر دیکھا ادھر تعبیر ہاتھ کے ہاتھ، بلکہ اس میں وقت لگ سکتا ہے. تو 40 سال کے بعد، اور بعض روایتوں میں 32 سال کے بعد، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اپنے والدین سے ملوا دیا، اور وہاں پر انہوں نے یہ سجدہ تعظیمی تھا، پچھلی امتوں میں روا تھا، اس امت کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، کسی کے لیے جھکنا بھی جائز نہیں ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ کہنا چاہیے، جھک کر سلام بھی نہ کرو. یہ لکھنؤ کے جو تیسرے نمبر کی قوم ہوتی ہے اس کا طریقہ ہے جھک کے سلام کرنے کا، یہ اس طریقے سے سلام نہ کریں، بلکہ سلام السلام علیکم و رحمۃ اللہ، جھکنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اور جو مسافر کا طریقہ ہے مسافر کیجیے، بس جو اصل طریقہ ہے، جھکیں اللہ کے آگے. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سے انہوں نے کہا کہ اللہ، آپ نے مجھے اتنا علم دیا، خوابوں کی تعبیر بھی بتائی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے آپ جو ہیں وہ مسلمان حالت میں موت دیجئے اور نیکوں کے ساتھ میرا حشر کیجئے. اور آگے اللہ نے پھر وہی فرمایا، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی یہ غیب کی خبریں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما کنت لدہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ حضرت یوسف کو قتل کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے، تو ہم نے تمہیں بتایا. بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان واقعات میں بہت سی عبرتیں ہیں، کبھی اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ جو ہمارے یہاں درس ہوتا ہے تو اس کے اندر انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا. آج میں نے کہیں جانا بھی ہے، اس لیے دعا بھی مختصر کر کے میں رخصت ہوں گا انشاءاللہ. دعا اور مسافہ جو ہے انشاءاللہ پھر کسی دن. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ان واقعات کو جو ہم نے سنا ہے، اس میں جو ہمارے لیے عبرتیں ہیں، ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی ذات کی محبت، اپنی ذات کی اطاعت، اپنے نبی کی محبت ہمیں عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دین پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.